مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا فرزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے نام مع شناخت، یعنی پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ابرار رضا بھائی پوچھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مطلب؟
جی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تعظیم کا لفظ ہے کہ جس سے ہم مطلب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب حضور کہتے ہیں تو ساتھ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ مخصوص ہو جاتا ہے، اور بزرگوں کو بھی حضور کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حضرت تو سبھی کہتے ہیں، یہ بھی ہے۔
جی، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم نام لے رہی ہوں، یہ کہیں گے؟
یہ نام نہیں ہے، یہ ایک لقب ہے، تعظیم کا لفظ ہے، تو حرج کوئی نہیں ہے، سب بھی کہہ رہے ہیں، حضرت کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں۔ آ حضرت بھی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، آ حضرت عوام کی زبان پہ نہیں ہے،
اصل میں اس میں
نہ مقررین بھی عام طور پہ سنا نہیں ہے، آ حضرت بولتے نہیں، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔
مجھے یوں تو ہوا کہ یہ جیسے ہوتا ہے بابا، ہم ایک تعداد ہے جسے شاید بہت ساری چیزیں جو سنتے ہیں مگر انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اس سے مراد کیا ہے۔
صحیح، مراد کس کو بولتے ہیں؟
یہاں
اولاد کے مراد ہے پوری ہو جائے، یہ مراد میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے یہ کیا ہوتا ہے۔
میں نے عرض کیا بابا کہ ایک شخص کو، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں جانتا ہوں، اگر میں دیکھو، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اس کو 11ویں مناتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج سے چند سالوں پہلے اس نے مجھ سے یوں پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے ہیں یا بعد میں، مطلب ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو وہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا، حالانکہ میں نے جب سے وہ سنبھالا میں اس کو 11ویں شریف مناتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔
ماشاء اللہ، آپ میں اس سے زیادہ بڑا چٹکلا بتاتا ہوں، ہنسنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، عوام کو پتہ نہیں سمجھ پڑے نہیں پڑے، مگر اکثریت کو پڑ جائے گی سمجھ۔ ایک نیا نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہوا، غالباً دعوت اسلامی اس وقت تھی نہیں، لیکن ہم کچھ نہ کچھ دین کی خدمت کرتے ہی تھے، تو ہمارے اس وقت بھی ماحول میں اعلی حضرت کا ذکر خیر بہت ہوتا تھا۔ وہ جوش میں آ کر اس نے تو بھائی وہ داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، اس وقت امامہ رائج نہیں تھا، کتے میری طرح چادر رکھ لی۔ تو ایک بار اس نے میرے کو بڑے سنجیدگی سے پوچھا کہ اپنے اعلیٰ حضرت آپ بولتے ہیں، یہ رہتے کہاں ہیں؟ تو اب آپ بتائیے کہ بےچارے کو یہ پتا نہیں تھا، یہ سمجھا کوئی پیر صاحب ہوں گے جو کہیں آگے پیچھے کسی محلے میں رہتے ہوں گے، تو آخر یہ الیاس حلاظت اتنا کرتا ہے تو یہ مطلب اس کے بعد لے کیوں نہیں جاتا؟ تو یوں نہیں سمجھ آتی، مطلب ہمارا دعوت اسلامی کا ایک مدنی ماحول ہے جس میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، اور یہ پتا ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا کا رنگ ہی کچھ اور ہے، ان کو جو باتیں پتا ہوتی وہ ہم کو نہیں پتا ہوتی، تو اپنی اپنی نصیب، اپنا اپنا تقسیم ہے اپنی اپنی۔
اچھا، یہ ہے کہ جب بھی مطلق اگر حضور لکھا ہوا ہو نا کتاب میں، تو اس سے مراد جو ہے وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عموماً یہی مراد ہوتے ہیں، یعنی اور کسی کو پڑھا نہیں اس طرح کہ حضور نے فرمایا، حضور کہیں تشریف لے گئے تو حضور کو دیکھا گیا، تو اسے یہی کہ آخری نبی.
وہ سیاق کو سباق سے پتا چلے گا کہ جیسے کہ گوس پاک کی سیرت پر کتاب ہے، اور اگر اس میں لکھا کہ حضور وہاں گئے، وہاں تشریف لے، وہاں بیٹھے، تو یہاں گوس پاک مراد لیے جائے.
اور اعلیٰ حضرت کی سیرت کی کتاب ہے تو حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، تو اسے یہ لیا جائے گا.
وہ یعنی سیاق جو بھی عبارت جو ہوگی اس کے پتا چل جائے گا کہ یہاں سیاق و سباق ہوئی، اس کا آگا پیچھا جو بھی ہے اس سے پتا چل جائے گا کہ یہاں حضور سے مراد کیا ہے. احادیث مبارکہ میں حضور تو لکھا ہوا کبھی عربی میں تو
حضور یعنی عام طور پہ اردو لفظی ہے، یہ جناب قبلہ اس معنی میں فیروز اللغات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس میں استعمال ہوتا ہے،
حضرت،
حضرت
جناب، ہاں علی جناب، تو یہ ایک تعظیم کا لفظ ہے، ریسپیکٹ.
ظاہر ہے کہ جس زبان کے اندر گفتگو ہوگی اس زبان کے الفاظ ہی استعمال کیے جائیں گے. آپ اس سمے یہ جو سوال کر رہے ہیں یہ بھی ایک وسوسہ ڈالنے والے وسوسہ ڈالتے ہیں کہ آپ حضور نہ کہیں، آپ رسول اللہ کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہا جا سکتا ہے.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کہاں عربی ہے؟ آپ پر بھی پھر اعتراض بنے گا، تو یہ تو بہت ساری باتوں پر اعتراض بنے گا. پیغمبر یہ تو سب بھی بولتے ہیں، پیغمبر اسلام، تو یہ شیطانی وسوسے ہے. اور نہیں خدا ویسے بھی مطلب میں نے کہا پاگل لوگ پڑے بولے خدا مت بولو، تو پالنے والا بولے کہ نہیں بولے، آپ پالنے والا بولو، پروردگار بولے پروردگار بولو، تو یہ کہاں عربی الفاظ ہیں؟ جب پروردگار بولنے کے لیے تیار ہیں روزی دینے والا یہ کہنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ عربی لفظ تو نہیں روزی دینے والا. یہ سارے دی خدا کہنے پر ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے. ایک ہے کون سمجھائے، کوئی نہیں سمجھا سکتا، نہیں سمجھتے. تو یہ مطلب بس وہ نصیب کی بات ہے یار، خدا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ بچوں کو بھی آج کل شاید یہی کوالٹی ہے کیا ہے جو اللہ حافظ سکھائیں گے، خدا حافظ نہیں سکھاتے زیادہ. مطلب معروف پہلے خدا حافظ تھا، اب یہ اللہ حافظ، اللہ حافظ یہ بھی جائز ہے، 100% ہی جائز ہے، لیکن اگر معاذ اللہ اس نظریے سے کہ خدا حافظ نہیں کہنا چاہیے تو پھر یہ غلطی ہے. خدا بولنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے کہا ایک کوالٹی ہے، ایک مطلب فرقڑی ہے چھوٹی سی، وہ منع کرتی ہے، فرقہ بھی نہیں ہے. طرح طرح کے فرقے ہوتے ہیں. ایک فرقہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، اس طرح کے لوگ یہ بالکل منتشر ہوتے ہیں، ان کا کوئی یعنی کہ وہ اتحاد نہیں ہوتا، یہ کوالٹی ہوتی ہے، بس سب ایک ہیں، یہ بھی وہ بھی یہ بھی سب ایک ہیں، کسی کو مطلب ہے کہ غلط نہیں کہنا چاہیے، سب ایک ہیں. ایک تو یہ فرقہ ہے، سارے فرقوں کو وہ ایک کہتا ہے، تو یہ الگ فرقہ ہے. بھائی ہر فرقہ اپنے آپ کو الگ کہتا ہے، تو بولتا ہے سب ایک ہے، تو یہ پھر ایک الگ فرقڑی ہو گئی. اچھا پھر معاذ اللہ ایک فرقہ اس سے بھی دو قدم آگے، وہ سارے انسانوں کو ایک بولتا ہے، کیا مسلمان، کیا یہودی، کیا نصرانی، کیا چنی، کیا چنا، سب ایک ہے. حالانکہ وہ سارے اپنے آپ کو، آپ یہودی کو بولو کہ وہ مسلمان تو لڑائی کرے گا آپ سے، مسلمان تھوڑی ہوں، مگر یہ سب کو ایک کہہ رہا ہے. تو ایسے مطلب وہ سڑے ہوئے بھیجے آج کل نکل پڑے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. جب حدیث پاک میں آ گیا کہ میری امت 73 فرقے ہوگی جن میں سے 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، یہ حدیث پاک میں آ گیا، اور اس کی پہچان بھی بتائی، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، اور یہ الحمدللہ ہم اسی طریقے پر ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو بہرحال اب یہ سب کو ایک کہنا کہ ہر ایک اپنا الگ تشخص رکھتا ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا انداز ہے، ان کو سب کو کوئی ایک بولنے کے لیے نکلے تو یہ اکیلا ہو جائے گا. یا اس کے ساتھ وہ نیوٹرل ہوں گے کہ جن کو اسلام کی شدھ بدھ نہیں ہے، جن کو معلومات ہی کچھ نہیں ہے، وہ اس کے ہاں میں ملائیں گے، تو یہ پھر ایک الگ فرقہ اگ جائے گا. تو یوں مطلب طرح طرح کے لوگ فرقے نکال رہے ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور یہی حق حق حق. میرے غوث پاک بھی اہل سنت، خود لفظ اہل سنت کا تذکرہ آپ کو غنیت و طالبین میں ملے گا، اہل سنت کا، کہ یہ حق پر ہے یہ گرو. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو بس اپنی جو بھی مطلب اللہ تعالیٰ کا جو احکام ہے اس کے پیارے حبیب کے ذریعے جو پہنچے بس اس پر ہم کو ثابت قدم ہی نصیب فرمائے.
سوال آیا بابا سوشل میڈیا پر، بزرگان دین کے عرس کیوں مناتے ہیں وہ بھی اتنی دھوم دھام سے، ان کی ولادت کی خوشی کیوں نہیں مناتے، وفات کے ہی دن کیوں؟ جواب ارشاد فرمائے.
بعض اوقات ہم ولادت کی خوشی کرتے ہیں، یکم رمضان کو بھی ہم لوگ جلوس کی تو رمضان شریف کی وجہ سے ترکیب نہیں ہوتی، تراویح اور اس کے بعد بہت لیٹ ہو جاتا ہے، البتہ ان کا خوب ذکر خیر کرتے ہیں. سرکار اعلی حضرت کا یوم ولادت بھی تو ہم دھوم دھام سے مناتے ہیں الحمدللہ، اور مدنی چینل پر اس کا خوب اظہار بھی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے. اور پھر یہ کہ ساروں کا ولادت کی خوشی ایک طرف اور جشن ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہے نا، جو آنکھوں سے نابینا ہے وہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھائی وہ چراغاں ہو رہا ہے، سن سن کر تو پتا ہی ہوتا ہے. تو اتنا تو دھوم دھام سے ہم جشن ولادت مناتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. تو اب یہ کہ جو رائج ہو گیا، اگر بزرگوں کا کوئی جشن ولادت مناتا ہے یوم پیدائش اور اس پر کوئی اسال ثواب کی ترکیب کرتا ہے، نیاز کرتا ہے، تو مدینہ مدینہ کوئی ممانعت نہیں ہے، اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن عام طور پر یہ عرس زیادہ رائج ہے انتقال کا، انتقال کے اس پہ اسال ثواب کا. اچھا، زندوں کو بھی اسال ثواب کیا جا سکتا ہے، آپ کے والد محترم حیات ہیں ٹھیک ہے نا، اور آپ اگر کھانا پکاؤ گے میرے والد صاحب کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، آج میں نے کھانا پکایا ہے تشریف لے آئے، تو اب چونکہ شرن تو یہ جائز ہے لیکن چونکہ رائج نہیں ہے تو لوگ بولیں گے تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. اب دو جواب سب کو، تو جو رائج ہوتا ہے نا اس کو کیے جانا چاہیے، اور جو رائج نہیں ہے اس پر غور کر لینا چاہیے کہ کہیں احسان ہو کہ کچھ ہو جائے. لیکن بزرگوں کے یوم ولادت منائیں گے تو کوئی مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہیں کہے گا، اب وہی کہے گا جو یوم عرس پر کہتا ہے، بلکہ یوم ولادت پر تو کہنے کے لیے مشکل ہی ہو جائے گا. آج کل تقریباً ہر ایک اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، کوئی موم بتیاں بجھاتے ہیں، کوئی کیک کاٹتے کٹواتے ہیں، یہ سب نندے کرتے ہوتے ہیں، اس میں کوئی کسی کو نہیں بولتا کہ یہ کس کی سنت ہے، کس صحابی سے، کس حدیث سے، کچھ بھی نہیں بولیں گے. میٹھا میٹھا کیک ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے مطلب کیک جو ہوتا ہے نا غوث پاک کے نام کا نہیں ہوتا، ان کے اسال ثواب کا نہیں ہوتا، غوث پاک کے اسال ثواب کا جو غذا ہوتی ہے نا اس کے لیے منہ میٹھا ہونا چاہیے، یہ سب کے منہ میں نہیں جاتا، یہ مخصوص جو میٹھے میٹھے ہوتے ہیں نا ان کے منہ میں جاتا ہے غوث پاک کے غلاموں کے.
حضور یہ پانی بہت ٹھنڈا ہے اور سارے دیکھیے برف ہے، سارے برف ہے پورا جو ہے، تو پانی کوئی ترکیب خراب ہے کیا، اس میں ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں.
اگر پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس سے ایزا پہنچنے کا پہنچے گی ہے نا، اور دوسرا کوئی پانی نہیں ہے گرم کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، تو اب کہ پانی اویلیبل ہی نہیں ہے، چاروں طرف کہیں سے مل نہیں سکتا، گرم نہیں کر سکتے اس کو، تو تیمم کی اجازت ملے گی، لیکن برف پر تیمم نہیں ہوگا، اس کے لیے مٹی لانی پڑے گی، یعنی مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی ہو، جیسے کہ یہ ہے یہ مٹی ہے، اب اس کی مٹی بھی یہ جو اس کا تلا ہے نا یہ ویلڈ ہے کہ اس پر کوئی یہاں تے نہیں ہے، یہ مٹی کا پیالہ ہے، اس کے اوپر کانچ کی باریک تہ چڑی ہوئی ہے، اس پر تیمم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کانچ جو ہے یہ مٹی کی جنس یعنی مٹی کی کائنڈ سے نہیں ہے، کانچ پر نہیں ہوتا. ہاں اس پر پھر کوئی گرد اڑ کر یا کسی طرح بھی مٹی چاروں طرف چھا گئی ہے اس پر، تو اب اس پر پھر تیمم ہوگا گرد پر، مٹی پر، ہاتھ مٹی ہو تو یوں ہو تو جائے گا، اسی طرح یوں کر کے چاروں طرف کر لے ٹھیک ہے، وہ جو سنتیں مستحبات ان کے مسائل ہوں گے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے تو تو یہ تو ہونا چاہیے. ایسی چیزیں اپنے ساتھ سفر میں رکھنی چاہیے جن کو ایسی برفانی ماحول سے واسطہ پڑتا ہے, تاکہ وہ اپنے بیگ سے یعنی مٹی کا ایسا برتن لے لے کم از کم کہ جس میں کانچ کی تے نہ ہو, ایسے بھی مل سکتے ہیں ڈھونڈنے کو نکلے تو ذہن ہو تو وہ رکھ لے, وہ اس ترکیب سے رکھے گا اس پر مطلب تو سارے بیگ کے اندر تو برف نہیں جمتی, اور کون اس میں کوئی پیدل چلتا ہے, وہ گاڑیوں میں گئے ہوں گے تو نکل کے یہ سوال بنایا ہوگا اندر اسٹوڈنٹ. تو اس طرح تو یہ صورت تیمم کی, ورنہ مطلب یہ کہ جو ٹھنڈے موسم میں رہتے ہیں وہ ایسے پانی سے وضو کرتے ہوں گے, ان کو کچھ نہیں ہوتا ہوگا, تو ان کے لیے تیمم جائز بھی نہیں ہوگا. ہم جیسا کوئی چلا جائے اور وہ برداشت نہ کر سکے تو اس کے لیے صورت بن سکتی ہے.
ایک سوال آیا باپا سوشل میڈیا پر, باپا جان بچوں کے رشتے باقی نہیں رہتے, ٹوٹ جاتے ہیں, کیا کریں, بہت تکلیف ہوتی ہے جب رشتے ٹوٹتے ہیں. ایک اسلامی بہن کا سوال ہے.
مکتبۃ المدینہ کا رسالہ مینڈک سوار بچو پیج نمبر 212 پر اس کے اوراد ہیں. لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر با وضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ عزوجل 40 دن کے اندر کام ہو جائے گا. ایک وظیفہ یہ بھی لکھا ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ عزوجل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے.
غلام مرتضیٰ بھائی ہیں, ایڈوکیٹ. حضور میرے لیے دعا فرما دیں, توبہ کرتا ہوں مگر استقامت نہیں مل رہی, کیا کروں, سمجھ ہی نہیں آ رہا.
توبہ سے تو پیچھے نہ ہٹے, توبہ تو کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے, توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے. تو ہر وقت مطلب بندہ توبہ کرتا رہے, لیکن توبہ کرتے وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں وہ ندامت ہو اس پر, اور آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا, یہ فائنل ڈیسیزن ہونا ضروری ہے, ورنہ تو وہ توبہ نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ سے مذاق مسکری ہے. اس کی دنیا میں مثال لے لیں کہ کسی کو آپ نے دھکا مارا اور کہا سوری, لیکن ابھی گھوسا پڑے گا تم کو, تو ظاہر ہے کہ وہ تو سوری آپ کے سوری کہنے کے خلاف ہو جائے گا کہ مجھ سے مذاق کرتے ہو. تو اسی حدیث شریف میں کہ جس نے اس توبہ کی اور وہ گناہ کرنے کا ارادہ بھی ہے اسی گناہ کا, تو یہ اللہ تعالیٰ سے تمسخر ہے, مذاق مسکری ہے. تو یہ فائنل ڈیسیزن ہو کہ یہ گناہ نہیں کروں گا, تو یہ توبہ صحیح ہے اس کی. اس پھر گناہ ہو گیا پھر اسی طرح توبہ کرے کہ اس وقت فائنل ڈیسیزن ہے, سچی نیت ہے کہ نہیں کروں گا, پھر ہو گیا تو پھر توبہ کرے. اور اگر یہ ذہن ہو کہ پھر کرنا تو یہ گناہ ہو تو جائے گا مجھ سے, میں کروں گا تو صحیح, تو اس طرح پھر توبہ وہ صحیح نہیں ہے. تو ایسی پکی توبہ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ استقامت دے, کبھی نہ کبھی انشاءاللہ منزل مل ہی جائے گی.
آئیے آپ کو ایک مدنی باہر سناتا ہوں.
میرا نام طاہر جہاں خٹک اتاری ہے. جو مذاکرہ دیکھ رہا تھا, کسی نے وہاں سوال کیا کہ بزرگ جو ہیں وہ خواب میں کیسے آتے ہیں. اب میں اس کو ایکسپلین صحیح سے ٹھیک سے نہیں کر پا رہا. میں ایک اس میں چھوٹی سی بہار ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک سال پہلے میرے کو کوئی بہت روحانی مسئلہ تھا, تو وہ میں اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں چھوٹی مختصر سی چھٹی لے کر کراچی حاضر ہوا. تو دوران رمضان جو ہے مجھے معلوم ہوا کہ میں بابا سے ملاقات نہیں کر سکتا. تو چونکہ میرا مسئلہ بہت روحانی تھا اور ذاتی نوعیت کا تھا, تو مجھے بہت شدید پریشانی لاحق ہوئی. تو میں جہاں بابا جلوہ افروز ہوتے ہیں میں وہاں پر نیچے سو گیا, تو الحمدللہ باپا نے میری خواب میں آ کر مجھے ہو بہو وہ مسئلہ بتایا, مسئلے کا حل بھی عطا فرمایا. تو یہ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پیر صاحب ہیں الحمدللہ عزوجل اس دنیا میں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں, اور کسی کو اگر کوئی ایسا وسوسہ آتا ہے تو وہ اسے کچھ پھول حاصل کر سکے.
اعلیٰ حضرت کو شاعر بول سکتے ہیں؟
صرف شاعر بول کر اگر معاذ اللہ مذاق اڑانے کی نیت سے بولتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار شاعر بولتے تھے مذاق اڑانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ویسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً شاعری سمجھتے تھے، شاعروں کو بھی سمجھتے تھے، اشعار کو بھی سمجھتے تھے. اتنی سمجھ میرے آقا کے پاس الحمدللہ تھی اور ہے کہ جتنی سمجھ کسی مخلوق میں نہ پہلے ہوئی نہ آئندہ ہوگی. تو شاعر اور شاعری کیا، لیکن وہ شاعر توہین کے لیے کہتے تھے. تو اب اعلی حضرت کے لیے بھی اگر کوئی یہ کہ وہ عالم تھوڑے تھے، مفتی تو شاعر تھے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ولی کی، نیک بندے کی توہین ہے. ہاں یہ ہے کہ فن شعری شاعری بھی آپ جانتے تھے اعلی حضرت، یہ وصف بھی تھا، اور یہ مطلب شاعری اور چیز ہے. اصل میں اعلی حضرت کی فضیلت شاعر ہونے سے نہیں ہے، کہ فضیلت مفتی اور عالم ہونے سے، کہ عالم بھی جید عالم، مفتی بھی بے مثل. ان کے شہزادے جو تھے وہ مفتی اعظم ہند تھے اور اعلی حضرت مفتی عالم تھے. یہ کہہ دیں تو کوئی اس میں مطلب مبالغہ نہیں ہے، پوری دنیا کے عظیم ترین مفتی تھے اعلی حضرت
ماشاءاللہ.
حضور مفتی اعظم کو مفتی عالم، وہ مفتی سکھر سے تو میں نے سنا ہے، وہ بھی مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد پڑتا ہے، وہ اسی طرح کچھ کہتے تھے مفتی کل عالم یا ایسا کچھ فرماتے تھے. تو ظاہر وہ اتنے بڑے عالم تھے تو پہچانے، ایک لقب پڑ گیا مفتی اعظم ہند، اب اس کو تبدیل کریں گے تو وضاحت بھی کرنی ہوگی، ورنہ تھے تو واقعی مفتی اعظم ہند جو اعلی حضرت کے شہزادے تھے، بہت جید عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. اللہ ان کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے.
اعلی حضرت خود اپنے بارے میں میری پیاری بات لکھتے ہیں، ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے کافی ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ نسخہ بغدادی کی 11 کھجوریں کھائی نہ جا سکیں تو کیا ان کا جوس بنا کر پیا جا سکتا ہے، برکت وہی ملے گی
انشاءاللہ.
دو سجدے کیوں کرتے ہیں نماز میں؟
حکم شریعت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو ہی سجدے کیے، ایک بھی نہیں کر سکتے، تین بھی نہیں کر سکتے، چار رکعتیں کیوں پڑھتے؟ ہمیں حکم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیا اور ہمیں حکم دیا کہ فرض کی جو ظہر عشاء یہ چار فرض ہیں، مغرب کے تین پڑھنے، یہ ہمیں حکم دیا، ہم چار پڑھیں گے تو وہ فرض ادا ہی نہیں ہوں گے. آپ ہم تو مطلب یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے دنیا میں بھی چلیں گے اور قیامت میں بھی پیچھے 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 چلتے ہوئے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
آن سے یا رسول اللہ
فجر میں بہت سردی ہوتی ہے، کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟
اگر ایسی سردی ہے کہ جس سے ایزا ہوگی، بیمار ہو جائے گا، تب تو گھر میں پڑھ سکتا ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. وہ گرم کپڑے وغیرہ لپیٹ کر بھی بندہ مسجد جا سکتا ہے. اب نوکری پر بھی تو جاتے ہیں نا، فجر سے پہلے جاتے ہیں نوکری پر، چار چار بجے، بھلے فجر چھ بجے، یہ چار بجے اٹھ کر نوکریوں پہ لوگ جاتے ہیں، سخت سردیوں میں کچھ نہ کچھ لپیٹ کر اسکوٹروں پر جاتے ہیں جانے والے. تو نماز میں ہی مائنس چاہیے کہ کچھ ہم کو اس میں کچھ رعایت مل جائے. نوکری میں رعایت نہیں چاہیے, دکانوں پہ جائیں گے رعایت نہیں چاہیے, رات پالیاں جو کرتے ہیں ان کو رعایت نہیں چاہیے. تو یہ نماز بہرحال نماز نماز ہے, اس کو اس کے لیے کوئی ہیلے بہانے نہ ڈھونڈے جائیں. وہی عذر میں نے عرض کر دیا, اس عذر میں اجازت ملے گی.
امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ آپ روز مدنی مذاکرے کے دوران کیا لکھ رہے ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل لکھتے ہیں, اس لیے میں ہر وقت مرشد کی ادا کرنے کی نیت سے اللہ عز و جل لکھتی ہوں, لیکن پھر یہ خیال آتا ہے کہ شاید آپ یہ نہیں لکھ رہے ہوں. برائے کرم اس کشمکش کو دور فرما دیں. آپ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ٹیکسلا کینٹ سے سوال ہے اسلامی بہن کا. سبحان اللہ,
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا زمزم شریف کے پانی سے کھانا بنا سکتے ہیں؟
بالکل بنا سکتے.
مسعود بھائی نے ایک سوال کیا ہے, اگر کسی سے جانے انجانے میں کفر سرزد ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو, وہ نمازیں وغیرہ پڑھنے لگ جائے, تو کیا وہ خود کو خود بخود اسلام میں داخل ہو جائے گا؟
اب پتہ ہی نہیں ہے تو ہے ہی مسلمان. ہاں کفر سرزد ہوا ہے, کون سا کفر سرزد ہوا ہے یہ نہیں معلوم تو پھر اس کا الگ مسئلہ ہوگا. مثلا یہ کہ پھر جب پتہ ہی نہیں ہے تو یوں دعا کرے, عرض کرے بارگاہ خداوندی میں کہ یا اللہ مجھ سے جو کفر ہو گیا ہے اور اب مجھے وہ یاد نہیں ہے, تو جانتا ہے, تو اس کفر سے اور ہر طرح کے کفر سے میں توبہ کرتا ہوں, بیزار ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یوں کر لیتے پھر مسلمان ہو گیا. یا کفر ہوا نہیں ہوا کچھ نہیں پتا, تو احتیاطی توبہ تو ہم لوگ کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, بارہا کرتا ہوں خصوصاً سواریوں پہ کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اسے توبہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی کفر ہو گیا ہوگا تو اس احتیاطی توبہ سے امید ہے کہ معافی کی صورت بن جائے گی انشاءاللہ. اگر یاد ہو تو پھر تو اس کفر سے توبہ کرنی ضروری ہے, اور اگر صحیح کفر بقا ہے, کھلا کفر جس سے بندہ ایمان نکل جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے, مرتد اس کو بولتے ہیں جو اسلام سے پھر جائے, یعنی مرتد کافر تو ہوتا ہے, کافر سے بھی بدتر ہو گیا, اسلام لایا پھر اس سے مکر گیا, پھر گیا, تو اب اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا, سارے اعمال بھی برباد ہوئے, تو اگر ایسی کوئی صورت بنی تھی تو توبہ اور کلمہ جو پڑھنا ہے وہ تو ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر اس بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو نکاح بھی نئے سرے سے کرے, اور کسی کا مرید تھا تو اب اسی پیر صاحب سے یا جو بھی جامع شرائط پیر ہو اس سے بیعت کرے کہ وہ پیر تو اب ٹوٹ گئی نا بیعت, وہ پیر پیر نہ رہے. اسی طرح جتنے اعمال کیے تھے نیکیاں, نیکیاں سب برباد ہو گئی, یہاں تک کہ حج بھی اگر کیا تھا تو وہ بھی برباد ہو گیا. اب نئے سرے سے جو ایمان لایا, یہ کلمہ پڑھا اس نے توبہ کی, تو اب جب شرائط پورے ہوں گے حج کے تو حج نئے سرے سے اس پر فرض ہوگا, وہ کرنا ہوگا. ہاں جو نماز قضا باقی تھی تو وہ تو ایمان لانے کے بعد پھر ادا کرنی ہوں گی, البتہ جو ارتداد کا پیریڈ تھا جن دنوں یہ معاذ اللہ مرتد رہا, ان دنوں تو اس نے نمازیں پڑھی بھی ہیں تو وہ ہوئی نہیں, تو ان دنوں کی قضا نہ قضا اس کا کچھ نہیں ہے. اچھا جو گناہ اس نے کیے تھے یہ سب باقی رہیں گے, صرف نیکیاں برباد ہوئیں, ارتداد سے گناہ برباد نہیں ہوئے, گناہ برباد نہیں ہوتے, یہ گناہ تو توبہ سے معاف ہوں گے, اللہ کی رحمت سے وہ معاف فرما دے اپنی رحمت سے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کہ وہ ارتداد سے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے, گناہ باقی رہتے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی ہم کفر میں نہ پڑیں, ہم کو بچائے.
آمین
آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کسی کو نماز جنازہ نہ پڑھنا آتی ہو اور وہ پھر بھی نماز پڑھ لے, نماز جنازہ پڑھ لے, تو کیا نماز جنازہ ہو جائے گی؟ یاسر اسلم بھائی کا سوال ہے.
اب شرائط اس کے دو رکن ہیں نماز جنازہ کے، جس میں چاروں تکبیریں ایک رکن تو یہ ہے، اور قیام کھڑا ہونا ایک رکن یہ ہے، کھڑا ہونا اور چار تکبیریں، یہ دونوں تو ہیں فرائض اس کے نماز جنازہ کے، ان میں کمی نہیں ہو سکتی. باقی دعا درود، یہ میت کے لیے دعا، یہ سب سنتیں ہیں. تو اگر یہ کسی نے نہیں بھی پڑھی، ثنا نہیں پڑھی، درود شریف نہیں پڑھا، دعا نہیں پڑھی میت کی، تو نماز ہو جائے گی.
امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ یہ سنتیں کیا سنتیں مؤکدہ ہیں، اور اگر اس کی عادت بنا لے یہ اس طرح نہ پڑھنے کی تو اس سے بچنا چاہیے یا کیا؟
سنتیں مؤکدہ ہی ہیں سب. ایک میں نے وہ مسئلہ عرض کیا کہ اب کسی کو نہیں آتا بالفرض، اس نے نہیں پڑھی، چپ چاپ کھڑا رہا، اور وہ دو کام کر لیے، کھڑا ہونے کے لیے کوئی مخارج اور اس کی ضرورت نہیں، وضو تو شرط تھا، تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. تو اب یہ کھڑا ہو گیا، چاروں تکبیر اللہ اکبر اس نے جو کہا، جو بھی ترکیب ہے اس کی، تو یہ نماز جنازہ اس کی ہو گئی. لیکن سنت موقع چھوڑنے کی عادت بنانا یہ گناہ ہے. ایک آدھ بار بھی چھوڑی تو اس نے برا کیا. تو یہ سیکھنا چاہیے، آنا چاہیے. نوٹیں گننا بھی نہیں آتی تھی، سیکھا تو آ گئی نا، اب یہ بھی سیکھ لیں. نیکیاں کمانا سیکھ لیں، مال کمانا سیکھ گئے، مگر نیکیاں کمانا پہلے سیکھنا چاہیے، دیر ہو گئی، اب سیکھ لیں.
نیو ایئرز نائٹ میں جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟
نیو ایئر نائٹ جس طرح آج کل مناتے ہیں نا، اگر اس میں جانا آپ پوچھ رہے ہیں، تب تو نیو ایئر نائٹ اس طرح مناتے ہیں، جو میں نے سن رکھا ہے کبھی دیکھنے کا الحمدللہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، لیکن اتنا سنا ہے کہ یقین کرنا پڑ جاتا ہے کہ یہ شرابیں پیتے ہیں، لڑکا لڑکی بے پردگی ہوتی ہے، شرابیں پیتے ہیں، ناچتے ہیں. اور سب سے بڑی مطلب یہ میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی نیو ایئر میں کوئی گناہ نہیں کرتے ہوں گے، یہ اور بھی کئی گناہ کرتے ہوں گے، یہ کرتے ہیں اس طرح. اگر مراد پوچھنے والے کی یہ نیو ایئر نائٹ میں جانے کی، تب تو ایسے فنکشن میں جانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس طرح اور بھی حرکتیں کرتے ہیں، شدید فائرنگ کرتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس بھی پھیلتا ہوگا، ڈر جاتے ہوں گے، بچے چونک کے جاگ جاتے ہوں گے، جو بیچارہ نیند کی گولیاں کھا کر مریض سویا ہوتا ہوگا وہ بھی چونک کر اٹھ جاتا ہوگا، جو عبادت کرتا ہوگا، تلاوت کرتا ہوگا، وہ بھی تشویش اس کو بھی ہوتی ہوگی. تو اس لیے ان چیزوں سے تو بچنا ہی ضروری ہے. پھر سائلنسر نکال کر اسکوٹر دوڑاتے ہیں گلیوں میں، تو یہ خدا جانے کتنوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہوگی. خود یہ اپنے اوپر قیاس کریں کہ خود یہ بیمار ہوں اور بڑی دانت پیس کے پڑے ہو، نیند نہ آتی ہو، بغار چڑھا ہوا ہو، سر پھٹ رہا ہو، اور کہ سائلنسر نکال کر نکلے آپ کے گھر کے قریب سے، کتنی بدوائیں دو گے اس کو. وہی بدوائیں آپ اپنے لیے تصور کر لو گے، مریض کتنی بدوائیں دیتے ہوں گے، برا بھلا بولتے ہوں گے، اور کتنی ان کو شدت کے ساتھ پریشانی ہوتی ہوگی. تو ان چیزوں سے مہربانی کر کے آپ بچیں، اور ہرگز نیو ایئر نائٹ اس طرح نہ بنائیں. نیو ایئر نائٹ اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہاں مدنی مذاکرہ رکھا ہے، 12 بجے لوگ فائرنگ کر کے اس کو مناتے ہیں، ناچ کر مناتے ہیں، شرابی پی کر مناتے ہیں، بد نصیب لوگ. الحمدللہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اس وقت، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے درود و سلام پڑھیں تو. اس لیے آپ فیضان مدینہ میں نیو ایئر نائٹ منائیے گا، مہربانی کر کے گناہوں بھرے ماحول میں جا کر مت منائیے گا. ماشاءاللہ یہ ہمارے لانڈی بھینس کالونی کی طرف سے کوئی 2 سال سے تو وہاں سے قافلہ آتا ہے، وہ ان کو دھونے کہ یہ شاید انفرادی کوششیں کرتے ہیں, اور نیو ایئر نائٹ جو لوگ گناہوں کے ساتھ مناتے ہیں نا, یہ ان کو تیار کر کے ان کو توبہ کراتے ہوں گے اور ان کو لے آتے ہیں بھر کے یہاں پر. تو اس طرح ہر علاقے والوں کو چاہیے کہ انفرادی کوشش کریں جو نیو ایئر نائٹ مناتا ہو اس کو سمجھائیں, اس کو ڈرائیں اللہ سے, اور ان کو تیار کریں کہ وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا کہ آج ہم نے نیو ایئر نائٹ منائی, اللہ کی یاد میں منائی.
ایک تعداد وہ بھی ہے جو نیو ایئر نائٹ کے لیے باہر نہیں نکلتی, اور مطلب یہ کہیں پروگرام نہیں رکھتے, تو وہ ان کو نیو ایئر نائٹ کا جو منانے کا ایک جذبہ ہے وہ ٹی وی ہے. اب بدقسمتی کے ساتھ ٹی وی پر کئی گناہوں میں پڑ کر وہ نیو ایئر نائٹ گزارے گا اپنی, اور جو ٹی وی پر اودھم بازی اور ناچنا گانا, بے پردگی, فلمیں ڈرامے اور نہ جانے کیا کیا طوفان بدتمیزی نیو ایئر نائٹ کے نام پر اگر یہ ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے تو اس طرح بھی وہ گناہوں سے نہیں بچ سکے گا. تو اس میں بس یہ کہ دعوت اسلامی, عاشقان رسول کی صحبت اور مدنی چینل, اس کو اگر آپ عزم کر لیں گے تو دیکھیں آپ ایک سال گزار کر دوسرے سال میں داخل ہو رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی کا سوال کرتے ہوئے کہ پچھلا ہمارا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ میں اس کے خطائیں معاف کرے اور اگلا ہمارے لیے خیر و عافیت والا کرے, تو یہ تمنائیں کرتے ہوئے, دعائیں کرتے ہوئے ہم دوسرے آنے والے سال میں داخل ہوں, نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے آتے ہوئے سال میں داخل ہوں.
یہ نیو ایئر نائٹ کے تعلق سے دعوت اسلامی کی طرف سے جو ماہنامہ فیضان مدینہ نکلتا ہے اس کے پیج نمبر 21 پر نیو ایئر نائٹ نام کا ایک مضمون موجود ہے, اس میں سے کچھ آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ پہلے اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ اللہ کرے کہ بچ جائیں, اب اسی رات کو ہم بتائیں گے تو سنے گا کون, وہ تو اپنی اللہ گلہ میں لگے ہوئے ہوں گے, تو اللہ کرے کہ آپ سنیں اور توبہ کر کے اگر پچھلے سے کیے گناہ تو اس سے باز رہے. اور یہاں فیضان مدینہ نہیں آ پاتے کوئی بات نہیں, آپ مدنی چینل پر ہمارے ساتھ رہیں, یہ سارا براہ راست ہو رہا ہوگا سلسلہ انشاءاللہ. ہر سال یکم یعنی 1 جنوری کو شائع ہونے والی خبروں میں نیو ایئر نائٹ میں ہونے والے نقصانات کی جھلکیاں بھی شامل ہوتی ہیں. بطور نمونہ کچھ خبریں, 2013 کی آمد پر جیسے ہی گھڑیوں کی سوئیاں 12 بجے پر پہنچی تو کراچی شہر جدید ترین لیٹسٹ ہتھیاروں, جدید ترین وائپنز کی فائرنگ سے گونج اٹھا, جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور شیرخوار یعنی دودھ پیتی بچی سمیت متعدد یعنی کئی افراد زخمی ہو گئے. پیراگویا میں 2004 عیسوی کے دوران آتش بازی کے باعث 400 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. یکم جنوری 2005 میں ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس کے ایک نائٹ کلب میں نئے سال کی خوشی میں موسیقی نے میوزیکل پروگرام کے دوران آتش بازی یعنی آگ پٹاخے وغیرہ چھوڑنے کے نتیجے میں آگ لگنے کی وجہ سے کم از کم 300 افراد جل کر ہلاک اور 500 سے زائد شدید زخمی ہو گئے. نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی کراچی کے مختلف علاقوں میں اندھا دھند ہوائی فائرنگ کی گئی, اس دوران 15 افراد زخمی ہو گئے. یہ چند خبریں, پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں یہ اب بھی کس کس کی موت اس رات اس شراب کے نشے میں مرنے کی لکھی ہوگی خدا جانے, کوئی ہوائی فائرنگ کی وجہ سے مرے گا, کوئی کس طرح مرے گا خدا بہتر جانے. یہ گاڑیاں بھگاتے, اسکوٹر بھگاتے, ان میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے, ایمان پر موت کاش زیر گنبد خضرا مدینہ پاک میں نصیب ہو جائے. آقا کے جلووں میں بصورت شہادت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, بابا جان میری سیدھی آنکھ بہت پھڑکتی ہے, برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے.
محمد آصف سر میرا نام ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے سر کہ الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہوتا الٹی آنکھ پھڑکے تو, اس کا آپ مجھے بتا دیں.
اسلام میں بدشگون ہی نہیں ہے, یہ اس سے بدشگون ہی غالباً لیتے ہیں الٹی آنکھ پھڑکنے سے. تو بدشگونی یعنی بری فال لینا یہ جائز نہیں ہے. تو الٹی آنکھ پھڑ کے یا سیدھی آنکھ پھڑ کے یا دونوں آنکھیں پھڑ کے, اس سے کوئی اس طرح کے معاملات تو نہیں ہوتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
یا سیدی, کوئی گناہوں جیسی گندی ذلیل بیماریوں میں ملوث ہے, جیسا کہ فلمیں ڈرامے گانے بازے دیکھنے کا اس کا معمول ہے, وہ چھوڑنے کی نیت کرتا ہے مگر چھوڑ نہیں پاتا, تو یا سیدی اس کے لیے کچھ وظیفہ ہو تو عنایت فرما دے اور کچھ مدنی پھول بھی عنایت فرما دے.
صدر قادریہ رضویہ پیج نمبر 21 پر ہے کہ جو کوئی صبح, صبح سے مراد آدھی رات جب پوری ہو جاتی ہے, اس کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک, سورج نکلنے تک, جیسے سورج نکلنا شروع ہوا تو رات ختم ہو جاتی ہے, دن آ جاتا ہے, تو یہ مطلب صبح کہلاتی ہے. آدھی رات پوری ہو جانے کے بعد سورج کی پہلی کرن چمکنے تک, اس دوران جو وظیفہ پڑھیں گے جو ورد کریں گے وہ صبح کا ورد مانا جائے گا. تو اس دوران اس وقت کے اندر 11 مرتبہ قل ھو اللہ شریف کی سورت پڑھے. تو جو کوئی ایسا کرے 11 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ لے صبح کے وقت, اگر شیطان اپنے لشکر سمیت کوشش کرے تو اس پڑھنے والے سے گناہ نہ کرا سکے. جب تک یہ پڑھنے والا خود گناہ نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نماز کے رکوع اور سجود میں عورتیں ہاتھوں کی انگلیاں کہاں اور کیسے رکھیں گی؟
مرد تو انگلیاں پھیلا کر گھٹنے مضبوطی سے پکڑے گا, اور عورت جو ہے وہ ہاتھ رکھے گی, پکڑے گی نہیں گھٹنے کو, اتنا جھکے کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے اس کے, عورت گھٹنوں پر بھلے ٹیک دے, پکڑنا نہیں گھٹنوں کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا فرزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی